قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ القمر جز نمبر 27 ہے قرآن کریم کا، سورۃ القمر کا ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدا رحمان رحیم، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے۔ استقرار پانے والا ہے یعنی ہر کام کا ایک انجام کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کا انجام اس کام کے کرنے والے کو دکھا دے گا، اور اس انجام کی سزا یا جزا وہ پا لے گا۔ یہ جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے، یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس سے تقریباً 5 سال پہلے ذوالحجہ کی ایک رات تھی، اور رسول اللہ سے کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا، روایات کا اختلاف ہے، میں کلی طور پر خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ چاند کی 14ویں رات تھی، اور چاند پورا اپنی مکمل شکل میں آسمان پر چمک رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہر نبی کے معجزے ہوا کرتے ہیں، آپ کوئی معجزہ اس رات میں دکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے چیزوں کو، کائنات کی چیزوں کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا، اور آپ اس وقت جس کو بھی جو حکم کریں گے وہ آپ کا حکم بجا لائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے پھر چاند کی طرف اشارہ کیا یا حکم دیا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور 2 ٹکڑے الگ الگ کچھ فاصلے پر ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو دوبارہ جوڑ دیں، پھر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اور وہ چاند دوبارہ سے جڑ گیا، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ایسا ہی کیجئے، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر جو مطالبہ کرنے والے تھے، جو تو مومنین تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ اس معجزے کو دیکھ کر سجدہ شکر میں گر گئے، اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ کا سبب بنا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا، اور بات نہ ماننے کا مزاج جنہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ تو جیسے پہلے جادو کیا کرتا ہے، یہ آپ نے، اس شخص نے جادو کیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو سفر پر گئے ہوئے ہیں، شام کے سفر پر گئے ہیں اور یمن کے سفر پر گئے ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا اس رات میں؟ تو اگر انہوں نے بھی دیکھا ہو تو پھر ہم مان لیں گے، اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے یہ جیسے پہلے جادو کرتا ہے، اس نے یہ بھی جادو سے شعبدہ دکھایا اور ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ اور پھر جب روایات بیان کرتی ہیں کہ جب وہ لوگ جو سفر پر گئے ہوئے تھے واپس آئے مکہ، تو ان لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کوئی ایسا حادثہ دیکھا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے؟ تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا اس معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ قرآن مجید یہاں پہ اس حادثے کو اللہ تبارک و تعالی نے مربوط کیا ہے قیامت کے قرب سے۔ ایک ہوتا ہے قرب اور ایک ہوتا ہے اقتراب. اقتراب کا معنی ہے بہت زیادہ قریب آ جانا. اور اللہ کے رسول کی بعثت یعنی رسول اللہ کا مبعوث کیا جانا یہ خود قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے مطابق فرمایا اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر کہ میری نبوت اور قیامت یوں ہے. یعنی اب گویا کہ وہ بڑی نشانی آ گئی کہ جس کے بعد قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے. تو یہ چونکہ رسول اللہ ہی کا معجزہ تھا, اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا, یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور دوسری آیت میں کفار کے رویے کی طرف اشارہ فرمایا, اور یہ کافر اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ والا جادو ہے, یہ جادوگر ہے اور یہ اس نے اپنے جادو کا ایک نیا شعبدہ ہمیں دکھا دیا. آیت نمبر 3 میں یہ جھٹلانے والوں کا مرض بیان کیا. کیا چیز ہے جو انہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے سے روک رہی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ ہوائے نفس. ہر زمانے میں انسان کو انبیاء کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس پیغام پر ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خواہشات نفسانی, دنیا سے محبت, دنیا کے بارے میں جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں, دنیا کے جو کام روٹین بنا لیے اور ان کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ جب سودا انسان نہیں کر پاتا تو پھر اپنے اندر ہی اندر بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ کی بات کو جھٹلانے کے, قیامت کو جھٹلانے کے, اللہ کے نبی کے پیغام کو جھٹلانے کے. یا جھٹلا دیتا ہے اور یا دوسرا طریقہ اپنا لیتا ہے کہ بس میں چونکہ یہ کچھ کام کر رہا ہوں اب میں بچ جاؤں گا, یہ کچھ کام جو میں نافرمانی بھی کر رہا ہوں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے یہ باقی کام میرے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. اس طرح کی اپنے پاس سے ایک نیا قانون, یا بعض جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے اس نظام توحید کے مقابلے میں ایک اور سسٹم لا کر دے دیتے ہیں, اور بندہ سمجھتا ہے کہ میرا دین بھی ہے اور میری دنیا بھی چل رہی ہے اور میں تو بڑا سمجھدار ہوں اور میرے سے اچھا تو نظریہ کسی کا ہے ہی نہیں. تو یہ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا, اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. یعنی کیوں جھٹلایا؟ یہ جھٹلانا کس لیے تھا؟ تاکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے. اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی, اور ہر امر مستقر ہے, استقرار پانے والا ہے. یعنی ہر کام یہ جو مان رہے ہیں ان کے بھی انجام کا وقت مقرر ہے, ابھی مہلت کا ٹائم ہے, اور جو نہیں مان رہے ان کے بھی کام کا ایک انجام کا وقت مقرر ہے. دونوں اپنے اپنے انجام کو دیکھیں گے جب وہ وقت مقرر, جب وہ قرارگاہ وقت مقرر آ جائے گا. یہ استقرار, قرار, مقرر, یہ سارے ایک ہی لفظ, ان کا معنی ایک ہی ہے. اور یقیناً ان کے پاس وہ بڑی خبریں آ چکی ہیں جو باز رہنے کے لیے کافی ہیں. یعنی اتنی بڑی بڑی خبریں ہم نے ان کی طرف بھیج دی ہیں اس قرآن میں کہ اگر ان خبروں پہ غور کریں تو پھر جس روش پہ یہ چل رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے کافی ہیں ہماری طرف سے آنے والی خبریں. حکیمانہ, حکمت سے پر اور اثر کرنے والی باتیں. قرآن کے لفظ ہے حکمت بالغہ, بالغہ یعنی پہنچ جانے والی, جہاں پہنچنی ہوتی ہے. یعنی ایسی باتیں کی ہیں ہم نے, دانائی کی, کہ جو جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے والی ہیں, یعنی تمہارے دلوں پر اثر کرنے والی ہیں, تمہارے دلوں کے اندر جہاں ضرب لگنی چاہیے وہاں ضرب لگانے والی ہیں. لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں ہوتی. کن کے لیے؟ جو ہوائے نفس کے پیروکار. ورنہ ہماری باتوں سے بڑھ کر کون بات بتائے گا تمہیں, اور ہمارے رسول سے بڑھ کر کون تمہیں اچھا سمجھائے گا؟ لیکن تم کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ تنبیہیں, نذر جمع ہے انذار کی, یعنی انذار کہتے ہیں خبردار کر دینا، اور نذر اس کی جمع ہے. یہ جو خبردار کرنے والی باتیں یہ فائدہ نہیں دیتی. کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ کہ جو خواہش نفس کو ترجیح دیتا ہے. یعنی ہم نے تو بڑی حکیمانہ بڑی مؤثر باتیں بتا دی لیکن یہ فائدہ نہیں دی. یہ قرآن کی باتیں یاد رکھیے کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں. آج بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، مثلا باپ سمجھا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، باپ سمجھا رہا ہے بیٹا فلان ان اس قسم کے دوستوں کی صحبت میں نہ جاؤ، لیکن بیٹا بیٹے کو کیونکہ مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے ان کے ساتھ وقت گزار کے، نشہ کر کے، ناچ گا کر، تو اپنے باپ کی نصیحت نہیں سنتا. باپ ہر طریقے سے پیار سے مثالیں دے کے، بیٹا دیکھو تم خود سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، تمہاری پڑھائی رہ جائے گی، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، اپنی صحت خراب کر لوگے، بری دوستی کے برے نتیجے ہوتے ہیں. اس کی عقل یہی کہے گی ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے. لیکن فما تغن النذر، یہ حکیمانہ باتیں بھی فائدہ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس پر ہوائے نفس غالب آئی ہوئی، اس پر لذت پرستی، اس ان بری محفلوں کی غالب آئی ہوئی. یہ قانون عام ہے، چاہے نصیحت کرنے والا باپ ہو اپنے بیٹے کو، اور چاہے نصیحت کرنے والا اللہ کا نبی ہو. نفس پرست جس کو گناہ کی لذت سب کچھ ہے جس کے لیے، وہ نہ باپ کی سنتا ہے نہ اللہ کے نبی کی سنتا ہے، اور اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے. اور ہم سب بھی اس قانون سے کوئی بھی خارج نہیں ہے جب تک کہ نفس پرستی کو ترک نہ کیا جائے، خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی باتوں پر غور نہ کیا جائے. پس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں. اب رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کرنی ہے، اور ان کو اپنی خواہشات پیاری ہیں، اپنا نظام سابقہ پیارا ہے، کفر پیارا ہے ان کو، آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں. جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، اور وہ بلانے والے سے مراد وہ اعلان ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا کہ آ جاؤ سارے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، تو وہ مجرموں کے لیے ناپسندیدہ ہوگی وہ پیشی. جیسے ایک مجرم جس کا جرم کے سارے ثبوت مل چکے ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیشی پر مجھے پھانسی کی سزا ہونی ہے، وہ پیشی اس کے لیے بڑی سخت پیشی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے مجرم جو دنیا میں نفس پرستیاں کرتے رہے، نہ قرآن کی آیات ان کو روک سکی گناہوں سے، رسول اللہ کی نصیحتیں، اہل بیت اطہار کی نصیحتیں، کچھ بھی ان کو گناہوں سے نہ روک سکا، ان کو جب آواز آئے گی قیامت کے دن تو وہ بڑی ناپسندیدہ آواز آئے گی. آپ ان سے رخ پھیر لیں جس دن، یعنی اس دن تک ان کو چھوڑ دیں، جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، یعنی جب نکلیں گے تو شرمندگی اور ندامت اور پچھتاوے کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوں، آنکھ بھی نہیں اٹھا رہے ہوں، آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے. اور یہاں قبر سے مراد ضروری نہیں ہے وہ گڑھا جس میں دفنایا جاتا ہے، قبر سے یہاں مراد ہر وہ جگہ جہاں پر انسان کی موت واقع ہوئی ہے، اور جہاں پر سے اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ نکلے گا، جہاں پہ اس کی موت واقع ہوئی تھی وہاں سے وہ دوبارہ مثلا نکل آئے گا. آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا اب وہ جب نکل کے چلیں گے اس حاضری والے میدان کی طرف، تو کس طرح وہ سین، وہ منظر کیسا ہوگا؟ گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. ٹڈی آپ نے دیکھی ہے، پنجابی میں ترڈی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بالکل جمپ لگاتا ہے گراس ہاپر کی طرح. تو وہ جب بہت سارے کہیں حملہ کر دیں فصلوں پر، تو فصلوں کی فصلیں کھا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹڈی، یا مجھے اس کا تلفظ اگر آپ کو صحیح معلوم ہو تو بتائیے گا، مکس اپ کر رہا ہوں میں، یا لشکر کو کہا جاتا ہے دل، ٹڈی دل یا ٹڈی دل زبر کے ساتھ. یہ جب کسی فصل پہ آتا ہے تو ایک عجیب سا ہنگامہ ہوتا ہے اس کا، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات آسمان کو سیاہ کر دیتے ہیں، اتنے چھا جاتے ہیں. اور پھر جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے سارے پودوں کو، پتوں کو، پھلوں کو، فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک خاص قسم کا منظر ہوتا ہے، شاید کسی مووی میں، ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ہو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جب میدان حشر کی طرف نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ٹڈیاں بکھری ہوئی، کسی کا منہ کوئی کدھر افراتفری میں جا رہا ہے، کدھر افراتفری میں جا رہا ہے، لیکن ہانک کر اسی میدان میں لے کر جایا جائے گا جہاں پر انہوں نے حاضر ہونا. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، یعنی اس دن میں ہم بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے. اب یہ نصیحت کرنے کے بعد، قیامت کا منظر دکھانے کے بعد، یعنی کفار سے کہا جا رہا ہے تم نہیں اس ان معجزات کو مان رہے، تم نہیں ہماری یہ جو ہم خبردار کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، تو پھر اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، قیامت آئے گی جس دن یہ حالت ہوگی. اور اس کے بعد پھر چند قوموں کا تذکرہ کیا جو قرآن کی روش ہے. حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یہ جن قوموں کا ہم نے ذکر کیا تم ان سے بہتر ہو، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ تم سے زیادہ زمین میں آباد تھے، تم جو مکہ والے اپنے اوپر تم اترا رہے ہو، تم سے بڑوں کو بھی، تم سے طاقتوروں کو بھی اللہ نے کس طرح تباہ و برباد کیا. تو یہ ان قوموں کا تذکرہ اب شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اور اس کو شدت سے جھڑکیاں دی گئی، یعنی حضرت نوح کو جھڑک دیتے تھے، بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ نبی خدا جو نصیحت کرنے آتا تھا، آپ تصور کریں اس منظر کو کہ اللہ کا نبی، اولو العزم نبی، 950 سال قرآن مجید بیان کرتا ہے، 950 سال قوم کو نصیحت کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وزدجر کہا گیا. کیا ایک تو کہا گیا یہ پاگل ہے، دوسرا جھڑک دیتے تھے، اور جھڑکی آپ سمجھتے ہیں کیسی ہوتی، جب کسی کو غصہ آتا ہے وہ سامنے والے سے کہتا ہے چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، خبردار یہاں نظر آئے تو. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم ان کے ساتھ سلوک کرتی، اور کہنے لگے دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا گیا. پس نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کیا فرمایا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو ان سے انتقام لے. 950 سال کے بعد یہ فرمایا تھا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، یعنی میرے میں طاقت نہیں ہے، یہ طاقتور ہے اور اب ان پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، یہ میری نصیحت نہیں سنتے اور یہ اپنی ہٹ دھرمی میں حد سے آگے بڑھ گئے. فانتصر، جو عام طور پر ہمیں دعا بھی بتائی جاتی ہے اس آیت میں، رب انی مغلوب فانتصر. ہم تو کوئی چھوٹی سی پرابلم آ جائے، کوئی تھوڑی سی پیسوں میں کمی ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، رب انی مغلوب فانتصر رب ان. یہ اصل جملہ کہاں کا ہے، خدا کے راستے میں میں بے بس ہو گیا ہوں، یہ میری قوم میری بات نہیں سن رہی، میری نصیحت نہیں مان رہی، انہوں نے مجھے بے بس کر دیا. جہاں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں یہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مت سننا، یہ پاگل ہے، یہ خشکی پہ کشتیاں بنا رہا ہے، اس کی عقل دیکھو، جہاں کبھی پانی کا گزر نہیں ہوا یہ وہاں کشتی بنا رہا ہے، یہ کوئی عقل مند یہ کام کر سکتا ہے؟ چلو تم نے کشتی بھی بنانی ہے، جاؤ سمندر میں بناؤ یا دریا میں بناؤ، خشکی پہ کشتیاں بنا رہا ہے. اتنا مذاق اڑایا گیا کہ رب انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ، پس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، یعنی مجھ پر غلبہ پا لیا گیا ہے، میری طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پس تو ان سے انتقام لے. اور اگلی آیت میں پھر اللہ کا انتقام دیکھیے، پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. لفظ ہے بماء منہمر، یہ منہمر نہر سے، یعنی ایسے آسمان سے ہم نے دروازے کھولے جیسے نہریں چل پڑی. ابھی تو تیز بارش بھی ہو تو آپ نے دیکھا حالت کیا ہو جاتی. اللہ فرما رہا ہے ایسے جیسے آسمان سے نہریں چل پڑی, ایسے ہم نے دروازے کھول دیے. یہ اوپر سے, اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے بنا دیے. ہر جگہ سے زمین گویا کہ پھٹ گئی. شروع ایک تندور سے ہوا تھا, شروع ایک تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا, اور پھر زمین پھٹ دی گئی اور چشموں کی شکل میں پوری زمین پر پانی اللہ نے جاری کر دیا. اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے جاری کر دیے تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا, یعنی جو اللہ نے طے کر دیا تھا اس امر کے مطابق. آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے ابلنا والا پانی, یہ دونوں آپس میں مل گئے اور سب کچھ غرق ہو گیا. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہ بچا جو نافرمان تھا. یہ عبرتیں ہیں قرآن کی کہ ہم تو کہتے ہیں نا, ہم نے تو کیونکہ ہم تو ان کے نام لیوا ہیں لہذا ہم اب ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور قرآن کہتا ہے وہ نوح کا بیٹا تھا اس کا مسئلہ بن گیا. اور حضرت نوح نے فرمایا, آپ پڑھ چکے ہیں, گزر چکا ہے گزشتہ قرآن کی آیات میں, حضرت نوح نے اللہ سے بڑے ادب سے نام لیا. اللہ نے کہا نہیں نوح, اس کے بعد اس کے بارے میں بات نہیں کرنا, یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے, یہ عمل غیر صالح. اور اس کا مطلب یہ کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ حضرت نوح پر اس کا کافر ہونا آشکار نہیں تھا, بیوی کا کافر ہونا آشکار تھا لہذا بیوی کی سفارش بھی نہیں کی, بیٹے کا کفر آشکار نہیں تھا. اور جیسے ہی اللہ نے بات کی حضرت نوح کو پتہ چل گیا اور فوراً اللہ سے استغفار کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, جو جتنا کیا تھا اس کی بھی استغفار کی. لہذا نبی کے ساتھ سگی خونی نسبت اور رشتہ بھی تب فائدہ دیتا ہے کہ جب نبی کے راستے کی نافرمانی نہ کی ہو, اس کی شریعت کی نافرمانی نہ کی. یہ قرآن کا صاف صاف سادہ سادہ اور خالص بغیر ملاوٹ کے دیا ہوا تصور. اور یہ جب طوفان آ گئے اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کر دیا, نوح اور جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے اور وہ حیوانات جن کا اللہ نے حکم دیا تھا جوڑا جوڑا, اور تختوں اور کیلوں, وہ تختوں کو کیلوں سے جوڑا گیا تھا اس کشتی میں, ان کی طرف اشارہ ہے. تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جو قرآن کا لفظ ہے وہ تجری بعیوننا, ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں جس طرح ہماری آنکھیں, لیکن یہ لفظ اس لیے یاد رکھیے قرآن میں ید اللہ آیا ہے, ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ کا اس طرح ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہوتا ہے. اللہ اجزاء پر مشتمل نہیں ہے کہ اللہ کے جز ہو. سورہ زخرف میں یہ آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا وجعلوا له من عباده جزءا, اور انہوں نے یعنی ان کافروں نے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین, دو طرح ترجمے ہو سکتے ہیں, انسان کھلا کافر ہے, بہت زیادہ کفر کرنے والا, کفور مبالغے کا صیغہ ہے, یا کفور کفران نعمت والا. انسان کھلا نہ شکر ہے اللہ کا کہ جب اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز قرار دے دے. بس یہ جو مثلا مولا علی علیہ الصلات والسلام کو کہا جاتا ہے ید اللہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک باڈی ہے, ایک جسم ہے, اور اس کا ہاتھ ایک جز مولا علی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ قرآن کی آیت کے مطابق جو کسی اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز بنا دے وہ کافر ہے. جا کے سورہ زخرف کی آیت, یہ سفر کی دعا والی آیت کے دو تین آیتیں چھوڑ کر یہ آیت آتی ہے, معذرت چاہتا ہوں غلطی ہو گئی, سفر والی جو دعا ہے اس کے فوری بعد یہ آیت آتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کے فوراً بعد ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز قرار دے دیا. اور یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جز جو قرار دیا تھا، یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ کسی کو اللہ کی اولاد بنانا یہ بھی اللہ کا جز قرار دینا ہے، اور اللہ کے جز نہیں ہوتے. اور مولا علی کی بھی اولاد ہے، امام حسن مولا علی کی اولاد ہے، امام حسین مولا علی کی اولاد ہیں، جناب زینب ام کلثوم اور باقی مولا علی کی اولاد ہیں. جس کی اولاد ہو وہ اللہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اللہ کا کوئی جز ہو سکتا ہے. قرآن نے انکار کر دیا صراط کے ساتھ. اگر کوئی عقیدہ رکھے تو قرآن کی بات کی جہالت کی بنا پر اس نے دھوکہ کھایا ہے، اسے استغفار کرنی چاہیے کہ مجھے کسی گمراہ کرنے والے نے گمراہ کر دیا. اور اگر قرآن کی بات کو نہیں لیتا تو پھر قرآن کہتا ہے ان الانسان لکفور مبین. یہ مجازن کہا جاتا ہے مولا ید اللہ، یعنی خدا کے کاموں کو سب سے زیادہ کرنے والے، خدا نے جن کاموں کا حکم دیا ہے. اگر مولا کا لقب ہے اسد اللہ، یعنی جب خدا کے دشمن سامنے کھڑے ہو تو جیسے شیر حملہ کرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، اس طرح مولا حملہ کر دیتے ہیں ان دشمنوں پر اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. جتنا مرضی کوئی پہلوان اور مشہور ہو، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس لیے مولا اسد اللہ ہے. مجازن اسد کہا گیا، ورنہ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح مثلا وجہ اللہ، یہ سب مجاز ہے، حقیقت میں اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کو اجزاء پہ مشتمل سمجھتا ہے، جیسے کچھ جاہل لوگ آ کر ممبروں پر کہہ بھی دیتے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، صریح قرآن کا منکر ہے، صریح قرآن کا منکر ہے. کہ جس نے سادہ ترجمہ بھی قرآن کا پڑھا ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز کفر کے مترادف ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تجری بعیوننا، اعین عین کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی تھی، یعنی ہماری نگرانی میں. اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے سامنے وہ. لہذا اس کا ترجمہ شیعوں اور اہل سنت دونوں نے کیا کیا، ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی بے قدری کی گئی، یعنی یہ بدلہ ہم نے لیا اس روئے زمین پر رہنے والے کافروں سے. کس کی وجہ سے لیا؟ اس نبی کی، ہمارے بندے کی وجہ سے، جس کی انہوں نے قدر شناسی نہیں کی تھی، جس کو یہ جھڑکتے تھے، جس کو یہ پاگل کہتے تھے، پھر ہم نے اپنے بندے کا بدلہ لیا. اور یقیناً اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے، یعنی ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی، یہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے. یعنی یہ ایک واقعہ نقل کرنے کے بعد، اتنی عظمت والا طوفان جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا روئے زمین پر، پوری زمین کو گویا پانی نے ڈھانپ لیا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا. جنہوں نے نہیں سنا پھر ان کا انجام کیا ہوا. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ قرآن کی پکار ہے، چار مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں تکرار ہوئی. یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یسرنا ہم نے آسان کر دی. پوچھا جائے گا جو اس کو بہانے بہانے سے مشکل بنا دیتے، کہتے ہیں تم بھلا کہاں سے پڑھ سکتے. یہ اس یسرنا کے ساتھ ان کی جنگ ہے، اور امت ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی. اب رزلٹ دیکھیں، رزلٹ کیا ہے معاشرے میں؟ قرآن سے دین نہیں سمجھا جاتا، رائج نہیں ہے. یہ رزلٹ کسی خطا کا ہے، کسی خرابی کا ہے، ورنہ جتنی تاکید کی گئی تھی اس کو پڑھنے کی ہونا چاہیے تھا. اور یہاں پر یہ آیت قرآن کے دن گواہی دے گی، اور اس جیسی دوسری آیات اللہ کہے گا ہاں جی ہم نے تو کہا تھا، ہم نے آسان کر دیا، تم نے کیوں نہیں پڑھا، تم نے ہماری بات پر اعتماد کیوں نہیں کیا. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کس لیے؟ لذکر. یہ ذکر کا معنی اچھی طرح سے سمجھ لیں. ذکر کا معنی کبھی یاد دہانی کیا جاتا ہے، کبھی نصیحت کیا جاتا ہے، توجہ فرما لیں. ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی حافظے سے ملتا جلتا ہے. ہم کہتے ہیں نا مثلا میں نے قرآن یاد کر لیا, مثلا میں نے یہ سورہ یاد کر لی, حفظ کر لی, یعنی میرے حافظے میں آ گئی. ذکر کا معنی حافظے سے ملتا جلتا ہے, لیکن کچھ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے حافظے میں ہے, ضروری نہیں ابھی اس وقت آپ کی توجہ بھی ہو اس کی طرف. آپ کو کتنی چیزیں جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں, ٹھیک ہے, مثلا آپ کو مثال کے طور پر اپنے بچے کا نام یاد ہے, لیکن ابھی اس وقت آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ کی توجہ اور طرف ہے. آپ کے حافظے میں ہے لیکن ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے. میں نے کہا مثلا اپنے بیٹے کا نام یاد کریں, توجہ کرائی آپ کے ذہن میں فوراً, جن کے بیٹے ہیں آپ کو اپنے بیٹے کا نام مثلا ذہن میں آ گیا. یہ جو ذہن میں آنا, نہ کہ حافظے میں موجود ہونا, آ جانا, توجہ ہو جانا کسی چیز کی طرف, انسان متوجہ ہو جائے, یہ معنی ہے ذکر کا. اب چاہے کوئی چیز یاد تھی, بھولی ہوئی تھی, وہ یاد آ جائے, یا مسلسل یاد رہے, یعنی مسلسل توجہ رہے, اس توجہ کو, ذہن کی توجہ کو عربی زبان میں کہتے ہیں ذکر. اسی لیے اس کا ترجمہ نصیحت بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ نصیحت کیا ہوتی ہے, کہا جا رہا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ برا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ توجہ کروانی ہوتی ہے, کہ جو شخص غلط طرف جا رہا ہے گویا وہ بھول گیا ہے, اس کو پتہ بھی ہے لیکن بھول گیا ہے. اس لیے قرآن کریم کو ذکر کہا گیا. اب اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہے کہ پہلے تو کسی کو نہیں پتا, تو یہ پھر ذکر کیسے ہے؟ یہ ذکر اس لیے کہ انسان, ہر انسان کو قرآن نے بھی گواہی دی ہے, اور ہمارا اپنا بھی اگر ہم مشاہدہ کریں تمام انسانوں کا, تو یہ بات ہمیں مل جائے گی کہ ہر انسان کو اس کے خالق نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی ایک سمجھ بوجھ رکھ دی ہے, جس کو قرآن نے کیا فرمایا, کبھی فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین جو اسلام تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے, یہ دین قیم, اس کی طرف سیدھا اپنا رخ کر لو, یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے سب انسانوں کو خلق کیا. یعنی کوئی فطرت سے ہٹ کر کوئی بات تمہیں نہیں بتائی جا رہی. اگر اپنی خواہشات کو ہٹا دو گے, اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو گے, تو تمہیں ان باتوں کی تصدیق ملے گی اپنے اندر سے بھی, اگر خواہشات کو ہٹا دو گے. وہ جو ہے نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میری نصیحت تو نہیں سن رہا, تو سمجھ رہا میرا کوئی فائدہ, مجھے چھوڑ دے. اپنے اندر تو جھانک, تیرے اپنے اندر سے بھی تجھے گواہی ملے گی کہ یہ باتیں حق ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی, یہی ٹھیک باتیں. تو کبھی فرمایا اللہ کی وہ فطرت جس پہ انسانوں کو خلق کیا ہے, اور کبھی کیا فرمایا, کبھی فرمایا کہ توجہ فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے فجور برائیاں و تقویٰ اور اچھائیاں الہام کر دیے نفس انسان کو. تو یہ جو انسان غفلت میں اپنی اس فطرت کی اچھائیوں کو, اس سینس کو بھی بھلا دیتا ہے, گویا دفنا کے بیٹھا ہوتا ہے, نبی آ کر اس کو یاد دہانی کرواتا ہے, اوپر سے راکھ کو ہٹاتا ہے, کہتا ہے کہ تو اندر سے اپنے اندر جھانک کہ تو کیا چیز ہے, اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے, تو بے مقصد دنیا میں نہیں آیا. پس ذکر کیا ہے؟ توجہ. اب توجہ فرمائیں, اللہ کیا فرما رہے, وَلَقَدْ, یہ لقد عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے, کہ گویا اللہ قسم, اور قسم کس لیے کھائی جاتی ہے, تاکید کرنے کے لیے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے, یعنی جس چیز کی طرف ہم تمہاری توجہ کروانا چاہتے ہیں اس طرف توجہ کروانے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی توجہ کرنے والا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے جو بھی آئے اس کے پاس اس کی توجہ ہو جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ آئے تو صحیح. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اتنا مخلص نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی دغا نہیں دیتا. کس کے پاس؟ جو آ کے بیٹھے اس کے پاس. بیٹھے سے مراد جیسے دوست کے پاس بندہ بیٹھتا ہے مشورہ لیتا ہے, بات کرتا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ قرآن کی رائے لے, نہ کہ اپنی رائے ٹھوسے قرآن پر. قرآن سے کہے ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن میرے 40 سال تو یہی سنا ہے, لہذا آپ کی بات کا مطلب وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. قرآن پر اپنے آپ کو ٹھوسنے والا یہ نامراد ہے, اس کو مراد نہیں ملے گی. بس یہ ذکر کا معنی انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم عاد کا تذکرہ ہے, عاد نے بھی جھٹلایا تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں, تنبیہیں یعنی وہ خبردار کرنے والی چیزیں کیسی تھی. یقیناً ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی. یہ یاد رکھیے گا کہ روایات اہل بیت مختلف قسم کی ہیں اس بارے میں, ان کو اکٹھا کرنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, صحیح ضعیف کو الگ کرنے کے بعد جو بات واضح ہے کہ کوئی بھی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا. کوئی بھی دن اللہ کا بنایا ہوا کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے. یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منحوس دن, نحوست والے دن, یعنی کیونکہ اس دن ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا, اس لیے اس کو منحوس کہا گیا. نہ کہ ورنہ ہمیں بتایا جاتا کہ یہ وہ فلان دن ہے, یہ بڑا منحوس دن ہے, اس دن تم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس دن تم نے یہ نہیں کرنا, فلان نہیں کرنا. البتہ یہ موضوع تفصیلی ہے, لیکن یہ جس طرح ہمارے یہاں رائج ہو گیا, جس طرح ہمارے یہاں رائج ہو گیا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کو قائم کیا جا سکے اس بات پر کہ فلان جو دن ہے یہ نحس, کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور جن کو علم ہے علامہ طباطبائی کا, علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ, وہ جانتے ہیں کہ تفسیر میزان کتنا بڑا شاہکار ہے تفسیر قرآن کا, اور انہوں نے کس کس انداز میں آیات قرآن کو کھول کھول کر اس میں بیان فرمایا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں علامہ ہے اس میں اور جو حوزہ علمیہ میں علامہ کہا جاتا ہے, زمین تا آسمان فرق ہے. علامہ کا لقب بہت کم افراد کو دیا جاتا ہے حوزے میں, لیکن ہمارے یہاں پہ تو جو بھی آ رہا ہو مثلا ہمارے پاس کتاب کرنے کے لیے, اس کو اور کچھ ہمیں پتہ نہ ہو, علامہ ساتھ ضرور لگا دیتے ہیں. علامہ مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی بہت بڑا, بہت زیادہ علم رکھنے والا عالم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی. یعنی آپ یہ جو قرآن نے مثال دی ہے اس پر ذرا غور کریں, یہ جو عاد کے لوگ تھے یہ بہت لمبے چوڑے تھے, بہت مضبوط اندام, ان کے جسم بہت تگڑے تھے اور اپنے اس تگڑے ہونے پر انہیں تکبر تھا. تو وہ اب آپ تصور کریں کہ ایک کھجوروں کا باغ ہو, کھجور کا درخت مضبوطی سے لگا ہو, ایک ہوا آئے اور وہ تنوں سے کو اکھاڑ اکھاڑ کر, جڑوں سے اکھاڑ کر زمین پر پھینکے. آپ توجہ کریں کہ وہ ہوا کتنی سخت ہوگی. تو چونکہ یہ بھی بہت مضبوط جسم والے تھے تو اس وہ جب ہوا آئی تو روایات میں جو ملتا ہے وہ اس طرح چلتی تھی کہ یہ جہاں چھپے ہوئے تھے اپنی مضبوط عمارتوں میں, وہاں سے نکال نکال کر ان کو بلند کر کے اور زمین پر پٹکتی تھی. اور روایات جو بیان کرتی ہیں کہ پہلے یہ جو تنے کہا گیا کھجور کے, پہلے ان کے سر اور بازو توڑتی تھی وہ ہوا ان کو پٹک کر, اور پھر ان کو اچھال کر زمین پر زور سے مارتی تھی اور یہ بے جان زمین پر پڑے کے پڑے رہ گئے. لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے, ان کو وہ ہوا کیا کرتی تھی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی, تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا. جب میں عذاب کرتا ہوں تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے. میرے نبیوں نے ان کو خبردار کیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت والا؟ یعنی نوح کی قوم کو دیکھ لو, ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قوم عاد کو دیکھ لو, ہے کوئی عبرت لینے والا؟ آگے ثمود کو دیکھ لو, ہے کوئی؟ یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے. یہ جو قرآن سے لینا چاہے اس کے لیے اللہ نے کھول کر اس کو بیان فرما دی. قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا تو کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں جو ہے بھی ایک. چند باتیں اس میں. نمبر ون, ہمارے جیسا بندہ, ہمارے جیسا بشر, ہم اپنے جیسے بشر کی بات نہیں مانیں گے. کچھ لوگ زور لگاتے ہیں نا, انبیاء بشر نہیں ہوتے, انبیاء کوئی اور مخلوق ہوتے. یہ ان کے لیے قرآن کے بار بار جواب ہے. کفار کہتے تھے ہم اپنے جیسے بشر کو تو قبول نہیں کریں گے. ایک دوسرا, ہم اتنے زیادہ اور یہ اکیلا, اور ہم اتنے امیر اور اتنے مالدار اور اتنے صاحبان اقتدار اور یہ اکیلا, ہم اس کی بات نہیں مانیں. اب بشر منا واحدا, کیا بشر ہم میں سے, اور ایک دیکھ, ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے, بشر نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس کی پیروی کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ کر لیں گے تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. یعنی ہم تو گمراہ ہو گئے پھر دیوانے ہو گئے, اس میں ہے کون سی بات کہ ہم اس کی بات کو فالو کریں. ورنہ وہی باتیں جو قرآن میں پہلے بیان ہو چکی, گزر چکی, کہ کسی بڑے امیر آدمی کو آنا چاہیے تھا, کسی بڑے صاحب اقتدار کو آنا چاہیے تھا, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا, کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی, بشر کیوں اللہ نے بھیج دیا؟ یہ کفار کے اعتراض. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ وہی بات کہ جو رسول اللہ کو بھی کہی گئی. مکہ اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, اتنے امیر لوگ ہیں, اللہ کو ملا ہی کوئی نہیں, تجھ پہ قرآن نازل کر دیا. یعنی وہی باتیں جو پہلے انبیاء کو بھی کہی جاتی تھی, دنیا داروں کی طرف سے, نفس پرستوں کی وجہ, صاحبان اقتدار کی طرف سے. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ, یعنی یہ ذکر وکر کوئی نازل نہیں ہوا, بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے, اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے. یعنی اصل میں تم جھوٹے ہو, اصل میں تم خود پسند ہو, جن کی خود پسندی رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم ہمارے نبی کی بات نہیں مان رہے. تمہاری اکڑ اور تمہارا تکبر, تمہارا اقتدار, تمہارا مال و دولت, یہ تمہیں روک رہا ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. یقیناً ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں, پس انتظار کیجئے اور صبر کیجئے, اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا. یہ حضرت صالح کو کہا جا رہا ہے, پانی تقسیم ہوگا. یعنی کیا؟ ایک دن اونٹنی پیے گی جو معجزہ ہے اللہ کا, اور ایک دن تمہاری قوم پیے گی, اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. یعنی جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن تم اس پانی والی جگہ کے قریب نہیں آؤ گے. تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور اسے تھما دیا, یعنی اسے وہ ہتھیار تھما دیا, پس اس نے اونٹنی کو مار ڈالا. تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا. یعنی جب یہ کام کیا انہوں نے اونٹنی کے ساتھ, پھر جو میں نے کیا بتاؤ وہ کیسا تھا. اور وہ کیا تھا؟ یقیناً ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ کو چھوڑ دیا, یعنی ان پر وہ ان کی طرف بھیج دی, تو وہ سب باڑ والے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے. یہ توجہ فرمائیں, اس تعبیر کو سمجھیے. جانوروں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے باڑ بنائی جاتی ہے جس کے اندر جانور رہتے ہیں. صبح پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے, لے کے جایا جاتا ہے چرنے کے لیے, شام کو اسی باڑے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو چارہ ہوتا ہے اس پر وہ چل چل کے اس کو بری طرح کچل دیتے ہیں, چونکہ وہی ہوتے ہیں, اسی کے اوپر لیٹ گئے کبھی, اسی کے اوپر چلے, تو وہاں جو چارہ پڑا ہوتا ہے وہ بری طرح کچلا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اتنی زبردست چیخ تھی کہ اس چیخ کے بعد ایسے وہ پڑی تھی, قوم سمود کے جو پتھروں کو کاٹا کرتے تھے, ایسی پڑی تھی جیسے جانوروں کا کچلا ہوا باڑے میں وہ بھوسا پڑا ہوتا ہے. یعنی عام بھوسا بھی نہیں بلکہ وہ کچلا ہوا بھوسا. اور یہ عرب, یعنی مکے کے عرب کے لیے یہ بڑا دیکھا ہوا منظر تھا کہ وہ جانوروں کا کچلا ہوا جو خس و خاشاک ہوتا ہے وہ کتنی عجیب حالت میں ہوتا ہے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی سوائے آل لوط کے، جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا اپنی طرف سے نعمت کے طور پر۔ وہ جو حضرت نوح کی بیوی کے علاوہ جو ان کی اولاد تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اسی طرح شکر گزاروں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ یا شکر گزار کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی نعمت ہدایت اور نعمت نصیحت کی قدردانی کرے اسے مان لے، اور جو نہ مانے وہ نہ شکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم شکر کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے، سورہ فاتحہ میں جس کے لیے دعا منگوائی گئی ہم سے، اہدنا، ہماری ہدایت فرما۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، شکر گزار ہوا ہے جو قبول کر لے، نہ شکرا ہوا ہے جو اس ہدایت کو نہ مانے، اپنے پاس سے بہانے گھڑ لے اور تاویلیں کر لے۔ شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا تھا، لیکن وہ ان تنبیہات سے یہ خبردار کرنے کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ کبھی کہتے تھے قیامت کب آئے گی، تو جھوٹ بولتا ہے، فلان کرتا ہے، جھگڑا کرتے تھے۔ نوح نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا یقیناً، اور یقیناً انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا۔ اللہ نے چند فرشتے خوبصورت شکلوں کے جوان بنا کر بھیجے تھے، اور یہ ان کی جو گندی عادت تھی وہ یہ کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس رپورٹ پہنچی کہ بڑے نوجوان خوش شکل آئے، اور انسان جس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے پھر اللہ اسی طرف سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، تو انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ پہلا عذاب ان پر یہ آیا جب یہ حضرت نوح کے دروازے پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور چڑھ رہے تھے ایک دوسرے پر کہ ان مہمانوں کو جلدی جلدی اپنے قبضے میں لیں، تو روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو اندھا کر دیا، اور اندھا بھی ایسا کیا کہ ان کی نہ یہ کہ آنکھیں اندھی ہوئی بلکہ آنکھیں مٹ گئی، صاف ہو گئی یہ جگہ، جیسا کہ آنکھیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ لو تو اب میرے عذاب اور میری تنبیہوں کو چکھ لو، یعنی اب چکھو، جو تم نے نہیں مانا اب وہ وقت آ گیا، اور یقیناً صبح و سویرے ایک مقرر عذاب ان پر نازل ہوا، تو اب چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہوں کا مزہ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یقیناً فرعون کی قوم کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، بہت سارے عذاب آئے، بہت سارے معجزات دکھائے حضرت موسیٰ نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے اپنی طاقت کے نشے میں سب کو جھٹلا دیا۔ جب کوئی عذاب آتا تھا کہتے تھے یہ تو اللہ سے یہ کہ یہ ٹال دے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جب ٹل جاتا تھا پھر وہی ٹیڑھے ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے۔ ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے، یعنی جب طاقتور پہلے مہلت دیتا رہے جبکہ وہ پکڑ سکتا ہے، پھر جس طرح ایک غالب آنے والا جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ اپنی طاقت سے جب گرفت میں لیتا ہے، اس طرح پھر ہم نے قوم فرعون کو گرفت میں لیا۔ کیسے؟ کمزوروں کو گزار دیا دریا پھاڑ کر، اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں کو غرق کر دیا اسی پانی میں۔ پھر اللہ اب یہ عبرتناک داستانیں سنا کر اب کفار مکہ سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان لوگوں سے طاقتور ہیں، ان لوگوں سے زیادہ وہ صاحبان اقتدار ہیں؟ یا دوسری بات، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا؟ یہ دو باتیں یاد رکھیے جو انسان کو خراب کرتی، یا تو تم اتنے طاقتور ہو، زیادہ طاقتور ہو کہ ہمارے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دوسری گمراہی کی وجہ کیا ہے، یا تمہارے پاس کوئی ایسا ایگریمنٹ اللہ سے تم نے لکھوایا ہوا ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اللہ، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک فاتح جماعت ہیں، یعنی ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، یہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا، یاد رکھیے یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اللہ نے یہاں جو پیشن گوئی کی اور چند دوسری آیات میں بدر میں اسے پورا کر دیا. اور یہ کتنی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل، بہت ساری دلیلوں میں سے یہ ہے. کیا فرمایا؟ بہت جلد یہ جماعت جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور مراد یہ تیرے ساتھ اے محمد، تیرے ساتھ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تمہیں مار دیں گے، ہرا دیں گے، تم ہمیں نہیں ہرا سکتے. اللہ نے اس کمزوری کے دور میں، ضعف کے دور میں اسلام کے، کیا فرمایا؟ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اور بدر میں ہوا، بہت سارے سردار مارے گئے، 70 بندہ اسیر ہوا اور باقی پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے میدان بدر سے. سیحزم الجمع، عنقریب یہ شکست کھائیں گے، ویولون الدبر، اور اپنی پیٹھ دکھا کر یہ بھاگیں گے میدان سے. بلکہ یہ چھوٹی شکست ہے، اصل جو بڑی خطرناک چیز ہے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے، اس موت سے بھی اور اس ندامت اور شرمندگی اور شکست سے بھی جو عنقریب ان کو ہونے والی ہے، اور وہ ہوگی جو بدر میں ہوئی، اس کے بعد بھی اصل جو تلخ چیز ہے وہ تو ان کے لیے قیامت کا دن. اور وہاں پر کیا ہوگا؟ یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو اس آگ کے مزے کو. یعنی ان سے کہا جائے گا، منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اب چکھو جو تم ہماری باتوں کو جھٹلایا کرتے. یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک قدر، یعنی ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. ہر چیز کے اندازے اللہ نے مقرر فرمائے، اور اگلی آیت میں جیسے فرما رہا ہے کہ یہ قیامت بھی جب اس کے اندازے کا وقت آئے گا تو ہم ایک پل میں اسے کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ہم جیسے یہ گویا کہ اشارہ جو شروع کی آیت میں ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یعنی یہ نظام جب اللہ چاہے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ان تاروں کو، ان سیاروں کو اللہ تعالیٰ توڑ سکتا ہے جب وہ چاہے. اور ہمارا حکم، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہوتا ہے، پلک چھپکنے کی طرح. یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہمیں دوسری دفعہ کہنا بھی نہیں پڑتا، ہم کہیں اور کچھ نہ ہو، ہم چاہیں اور دوبارہ چاہنا پڑے، اللہ کا حکم ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، جیسے شروع میں فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، ہر امر ایک اس کی قرارگاہ ہے، ایک مقرر اس کا وقت ہے، جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل کوئی اسے پیچھے کر سکتا ہے. اور ہمارا حکم تو بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح. اور یقیناً ہم نے تم جیسے بہت سو کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور جو کچھ، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو انہوں نے کیا، وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ محفوظ ہے. اور پھر اس کی وضاحت فرمائی، اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی نہ کوئی چھوٹی بات بچی ہے نہ کوئی بڑی بات، وہ لکھی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ خبردار کتنا زیادہ ہے. اور اس سورت کی آخری دو آیت خوشخبری کی ہے. قرآن میں ڈرانا زیادہ ہے، اور آپ توجہ فرمائیں، جہاں پر بھی بشیر آیا ہے وہاں پر نذیر ساتھ ضرور آیا ہے، لیکن نذیر اکیلا بھی آیا ہے، کیونکہ انسانوں کو ڈرانے کی ضرورت زیادہ ہے. اور آج ہم دیکھ لیں معاشرہ، کیا معاشرہ ہے، جس کو بہت خوشخبریاں دے دی گئی ہوں تو وہ کہتا ہے چلو کر بھی لو تو پھر ہم تو بچے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں کر لو. قرآن میں انذار زیادہ ہے. اس سورت میں آپ دیکھیں پوری سورت کی ٹون کیسی تھی. اور یہ آخری دو آیتیں سنیں، یقیناً اہل تقوی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے پاس وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ یہ دو باتیں خوشخبری کی ہیں، باقی پوری صورت چونکہ رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، لہذا باقی پوری کی پوری سورہ ان دو آیتوں کے علاوہ وہ مسلسل انذار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 16 تک ہم نے تلاوت کی ہے، اور پہلی آیت سے آیت نمبر 16 تک ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اس کو بیان سکھایا، اس کو بیان کی تعلیم دی۔ توجہ فرمائیے، آپ دیکھیے یہ ایک نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کتنا دین ہے، بسم اللہ کا پیغام اس کے لیے ہے کہ تو دیکھ تیرے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کتنی زیادہ ہے۔ آپ توجہ کریں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اب اگر ہم کہیں کہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ اگر ایک رحمت کی صفت ہے اس کے بعد اللہ کی، تو دوسری کوئی ایسی ہو جو جس سے انسان خبردار ہو جائے، ایک بشارت دوسرا انذار، لیکن اللہ نے دونوں صفات رحمت والی رکھی، یعنی اللہ اپنا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا دینا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ والا ہے اس کا بھی فرسٹ امپریشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ رحمتوں سے بھرا ہوا۔ سخت مزاج، بد اخلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سخت سخت پکڑ کرنے والے، اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بڑی بڑی سزائیں دینے والے، تو یہ دین نہیں ہے۔ اور آج ہماری آپ فرقہ واریت دیکھ لیں، زبان پرستی کی بنا پر تقسیمیں دیکھ لیں، علاقہ پرستی، زمین پرستی کی بنیاد پر نفرتیں دیکھ لیں، یہ سب خلاف اسلام، یہ سب کیا کرتی ہیں؟ یہ ان رحمتوں کو کم کرتی جو انسان انسان کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا پیغام، یعنی اس کا فرسٹ پیغام ہے دنیا میں۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں اسلام، غیر مسلم سے پوچھے اسلام رحمت والا دین ہے، کہے گا نہیں، تم اپنی حالت دیکھو۔ تو بہرحال یہ عبرتناک ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے عمومی رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان رحمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو سب کے لیے، رحیم خصوصی رحمتیں جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو نہیں ملتی۔ اس دنیا میں نیکیوں کی توفیقات ہیں جو اللہ کی طرف توجہ کے نتیجے میں، آنے کے نتیجے میں اللہ دیتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے میرے ہدیے سب کے لیے، لیکن کچھ ہدیے ایسے ہیں، یہ قرآن تم سب کو دے دیا، لیکن اس سے مربوط کچھ چیزیں اچھی ہیں، ایسی ہیں کہ جو اس کو قبول کرے گا صرف اس کو دوں گا، جو بھی قبول کرے یہ تحفہ اس کو دوں گا، جو لینا چاہے، جو لینا نہیں چاہتا اس کے لیے میرا تحفہ، یہ رحیم ہے سب کے لیے، دوں گا اس کو کہ وہ بھی لینا چاہتا ہو۔ رحمان عمومی رحمتوں والا۔ کیا سکھ؟ قرآن کی تعلیم دی۔ اب دیکھیں، حالانکہ انسان کا خلق کیا جانا اور انسان کو بیان سکھایا جانا یہ ترتیب میں پہلے آنا چاہیے، لیکن اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی قرآن کہ اس کو پہلے ذکر کیا، اس کی عظمت اور برتری کی وجہ سے، کہ رحمان کی ایک عظیم ترین رحمت کیا ہے؟ اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، اس نے تمہیں قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اللہ کے یہاں قرآن کتنا بڑا ہے، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا چھوٹا ہو کے رہے گا۔ صرف قرآن اس لیے کہ جب نام آئے تو قسم چسم اٹھا لو، یا نام آئے تو کہو اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں، اور عمل جب دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ان امپورٹنٹ کتاب کوئی نہیں ہے، عملی طور پر. ایک عام سا انگریزی کا قاعدہ بھی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے قرآن مجید سے، کیونکہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور اللہ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اپنی رحمانیت کی پہلے نمبر پر اس کو ذکر کر رہا ہے. اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، انسان کو بیان سکھایا. بیان کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، چونکہ اللہ نے قرآن کو بیان کہا، ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے. یہ بیان کا معنی سمجھ لیں، اردو میں بھی ابھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیپروں میں سوال آتا ہے فلان چیز کو بیان کریں، آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، استاد جب پڑھتا ہے نا ایگزامینر، تو اگر آپ نے بیان کیا ہو تو نمبر دیتا ہے، اگر بیان ہی نہ ہو تو کہتا ہے میں نے کیا پوچھا، تو نے کیا لکھ دیا، ٹھیک ہے نا. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے بھی ہے کیا، بات ہے کیا. جب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ھذا بیان للناس، تو حق یہ بنتا ہے کہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے آپ کے سامنے اور وہ کہے کہ نہیں یہ بیان نہیں ہے، آپ کہے چلو چھٹی کرو یہاں سے، اللہ کی بات تمہاری بات پر ترجیح رکھتی ہے. اور اللہ نے اس کو بیان کیا، اللہ نے کہا ھذا بیان للعلماء، ھذا بیان للفقہا، ھذا بیان للناس، یہ سب لوگوں کے لیے، ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں. ایویں اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتہ تھا، سبحان اللہ. یہ میں کیوں اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں قرآن کدھر ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی ایف آئی آر قیامت کے دن رسول اللہ کٹوائیں گے اس سب سے بڑے تھانے میں، اور کہیں گے یہ جو میری قوم کھڑی ہے نا، ان پر کاٹو ایف آئی آر، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یا رب بھی، کون ایف آئی آر کاٹے گا، کون، اللہ، یا رب بھی، اللہ سے خطاب کریں گے، فرشتوں سے بھی نہیں، فرشتوں تم کاٹو نا، یا رب بھی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ان تاکید کے لیے ہوتا ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ پرچہ کاٹو ان، اور یہ ہونا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے. یہ شکایت قیامت کے دن ہونی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ بغیر قرآن پڑھے پھر رہا ہے، کس طرح جواب دیں گے قیامت کے دن، دلیل کیا دیں گے اللہ کو، جو پیش کریں گے اللہ قبول کر لے، ابھی تم نے کیوں نہیں پڑھا، بہانے طرح طرح کے بنائے ہوئے، مزاج ہی نہیں ملتے قرآن مجید سے، بدک جاتے. اس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، اور اس نے انسان کو بیان سکھایا. بیان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، جس کو اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے، اس کا جو اصل معنی ہے، وہ توجہ فرما لیجئے، کسی چیز کا بیان ہو جانا، یعنی اس چیز کا اس طرح واضح اور آشکار ہو جانا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو کے پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا، مثلا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، سیپریٹ ہو جائے، مکس اپ نہ رہے، اسے کہتے ہیں بیان. اب وہ اللہ جو انسان کا خالق ہے، اب توجہ فرمائیں، جو انسان کو بنا رہا ہے، اسے سب سے بہتر پتہ ہے یا نہیں کہ یہ جو میں نے مخلوق خلق کی ہے، اس کی سمجھ کہاں کام کرے گی اور کہاں کام نہیں کرتی. دنیا کے ہر مولانا، ہر عالم، ہر بولنے والے سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے، ہر نبی سے زیادہ پتہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اور نعوذ باللہ، کسی نبی نے تو اللہ کے اختلاف نہیں کرنا، ہم ہیں جو کر رہے ہیں. اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ یہ جو میں نے انسان بنایا ہے، اس کو میری یہ کتاب، اس کی اس سمجھ جو میں نے اس کو عقل دی ہے، اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، تو جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ آیات، ان آیات کو چھوڑ دینا اور ادھر ادھر سے ڈھکوسلے لے کر قرآن نہ پڑھنا، یہ اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، جواب دینا پڑے گا. اور جب یہ بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنت رسول، احادیث رسول اور احادیث اہل بیت، کہ جو وہی احادیث رسول اللہ ہیں، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہی اس کے بیان شدہ احکام کی جزیات بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا نماز قائم کرو, کون بتائے گا نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, کون بتائے گا مثلا رکوع میں کیا پڑھنا ہے, کون بتائے گا سجدہ کیسے کرنا ہے, کون بتائے گا اگر رکعت میں شک پڑ گیا کیسے, کون بتائے گا فجر کی دو رکعتیں ہیں, کون بتائے گا زہر کی چار رکعتیں ہیں, کون بتائے گا مثلا اوقات کون سے ایگزیکٹ, کون بتائے گا حج جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اس کے مسائل کتنے, کون بتائے گا؟ وہ رسول اللہ بتائیں گے, ان کے بعد اہل بیت, اور پھر ان کے ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے والے, ان میں سر کھپانے والے علماء متخصصین بتائیں گے, جن کی طرف رہنمائی, جن کی صفات اہل بیت اطہار نے بتائی وہ بتائیں گے. لیکن وہ قرآن کی ان آیات جو قرآن نے خود جن کو باتوں کو واضح کر دی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کسی اور طرف ان کا ترجمہ نہیں کر دیں گے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, مثلا اللہ نے انسان کو خلق کر دیا اور بیچ میں سے کوئی خطیب صاحب بتائیں کہ نہیں اللہ نے خلق نہیں کیا, یہ اوپر اوپر سے کہا ہوا ہے, خلق کسی اور نے کیا, یہ بہتان. قرآن کہے اللہ خالق کل شے, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, وہ کہے نہیں مولا علی نے خلق کیا, یہ پرابلم ہے. اللہ کہے جن کو تم اللہ کے علاوہ کہتے ہو مجھے بتاؤ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تو اللہ نے خلق کیا ہے, جنہیں تم کہہ رہے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز خلق کی ہے, یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کچھ نہیں خلق کیا, پھر بھی قرآن کے خلاف بات کرتے, شرم آنی چاہیے. اس شرک اور کفر پر ندامت اور شرم آنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں نا اپنا تو انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے, اس قسم کی لغویات سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنا تو اٹھائیں گے. جن کو شرک کی طرف لگایا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف خلقت منسوب کر کے, ان کے شرک کا بوجھ یہ بھی اٹھائیں گے, اور وہ بھی اپنی قرآن سے دوری کی وجہ سے اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بوجھ اٹھانے. خلق الانسان, اللہ کو نہیں پتا تھا اس سے سننے والے کو کیا سمجھ آئے گی, اس سے کیا پتا چلے گا, اللہ خود ہی بتا دیتا قرآن کی آیات میں. اس نے انسان کو بولنا بیان سکھایا, سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہے, یعنی ہر ایک اپنے مقرر کردہ ٹریک جو اللہ نے اس کو بتایا ہے, بے حساب کتاب نہیں ہے کچھ بھی اس کائنات کا. سورج اور چاند حساب کے تحت ہیں, اور جڑی بوٹیاں اور درخت, یعنی یہ دو اقسام ہیں, ایک وہ پودے ہیں جن کا تنہ نہیں ہوتا, تنے سے مراد تنے پہ کھڑے نہیں ہوتے, انہیں نجم کہا گیا, وہ اور شجر جس کا تنہ ہوتا ہے, یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کے آگے پابند, اس نظام تکوین کے مطابق خدا کے احکام کے پابند, اس کے آگے جھکے ہوئے. اور آسمان کو اس نے بلند, اور اسی نے یعنی اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو قائم کیا, وزن کیے جانے کا سسٹم ترازو میزان, تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب یہ ناپ تول دکاندار کے لیے بھی ہے, باتوں میں بھی ہے کہ جب اپنے حق میں بات ہو اور نمک مرچ لگاؤ, ضعیف کو بھی مضبوط بنا کے پیش کرو, اور جب اپنے خلاف بات ہو مضبوط کو بھی ضعیف بنا دو, بیچ میں اتنے شک ڈالو کہ سننے والے بیچارے جنہیں پتہ ہی خبر کوئی نہیں کہ کیا ہوتی ہے حدیث اور کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی باتوں پہ لگ جائے. حق کو چھپا لو, حق کے ساتھ باطل کو مکس کر دو, تاکہ تم تولنے میں میزان میں تجاوز نہ کرو, اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو, انصاف سے وزن کو قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو. اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو خلق کیا بنایا, اس زمین میں میوے ہیں اور خوشوں کے پردوں والے کھجور کے درخت ہیں. یہ اکمام کہا جاتا ہے, وہ پردہ کہ جس کو پھاڑ کر پھر اندر سے پھل نکلتا ہے, وہ پردوں والے درخت اللہ نے پیدا کیے, یہاں مراد کھجور کے درخت ہیں, اور بھوسے والا اناج کا دانہ, یعنی وہ اناج کا دانہ تم کھا لیتے ہو اور جو اس کا بچتا ہے اس سے اپنے جانوروں کے لیے بھوسا وغیرہ جس سے تم استفادہ کرتے ہو وہ بنا لیتے ہو, اور بھوسے والا اناج, خوشبو والے پھول. پس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح خشک گارے سے بنایا, یعنی ایسی حالت تھی انسان کے بدن کو جس مٹی سے بنایا گیا کہ جب گارا سمجھتے ہیں، جب پانی کو مٹی کے ساتھ مکس کر کے گارا بنایا جاتا ہے، پرانے لوگ جب اپنے گھر بھی اس سے بناتے تھے، آج کل بھی دیہاتوں میں یہ منظر دیکھنے کو بعض اوقات مل جاتا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، تو وہ جب خشک ہو جاتا ہے اس سے انسان کو بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جنات کی خلقت آگ سے ہے، آتش سے ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سروات پڑھیے محمد والے محمد۔